غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اذان محترم، معرفت امام زمانہ کے بارے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نسبتاً معرفت امام زمانہ کا موضوع مختلف انداز کے ساتھ مومنین کے اذہان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جس انداز کا، جس روش کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ معرفت امام زمانہ کو کربلا سے سیکھنا، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار جنہوں نے اپنی جانیں اپنے زمانے کے امام کے لیے قربان کی ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے معرفت امام زمانہ کے موضوع کو بہت زیادہ واضح کر کے عملاً بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ تقریر کے ذریعے بیان کریں، لیکن اصحاب و اعوان امام حسین علیہ السلام نے عملاً اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو عملاً بیان کیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے واضح روش ہے، واضح لائن ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے، جس خط پہ چلتے ہوئے ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے کسی مرحلے، کسی درجے تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات پھر پڑھ لیں، محمد و آل یاد رکھیے گا، محبت اور معرفت میں فرق ہے۔ محبت پہلا درجہ ہے، معرفت اس سے اگلا درجہ ہے۔ پہلا مرحلہ محبت کا ہے اور اگلا مرحلہ معرفت کا ہے۔ تو بس یہ ممکن ہے کہ ایک شخص محبت رکھتا ہو، معرفت نہ رکھتا ہو، کیونکہ محبت پہلا مرحلہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں لیکن معرفت کی منزل پہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو بھی صاحب معرفت ہوگا وہ محبت کے مرحلے کو طے کر چکا ہوتا ہے، یعنی جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے، لیکن جو محبت کرتا ہے وہ معرفت رکھتا ہے یا نہیں، یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے اہل بیت کی مدح سرائی کی بات کریں، اہل بیت کے قصیدہ پڑھنے کی بات کریں، تعریف کرنے کی بات کریں، تو مولا علی کا قصیدہ پڑھنے والے سکھ اور ہندو بھی ہیں، مسلمان نہیں ہیں لیکن امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مولا علی کے قصیدے پڑھیں گے، آپ کی شان بیان کریں گے، مدح سرائی کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ محبت کے مرحلے میں ہیں، معرفت کے مرحلے میں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر علی کی معرفت رکھتے تو پھر توحید میں داخل ہوتے، اگر غیر مسلم ہوتے تو توحید میں داخل ہو جاتے، اور اگر مکتب اہل بیت سے باہر کا کوئی علی کی محبت میں ہے، اگر معرفت رکھے گا تو وہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ معرفت کا کچھ تقاضا ہے۔ پس جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی، مشہور و معروف، دونوں طرف یہ حدیث موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ہو اس نے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پڑھ گیا ہے وہ، نہیں۔ جاہلیت کا جو اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، اسلام کے دامن میں جاہلیت کا زمانہ اس زمانے کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کا دور تھا، زمانۂ جاہلیت۔ زمانۂ جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس توحید بھی نہیں تھی اور نبوت بھی نہیں، رسالت بھی نہیں۔ تو بس اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں، اگر تمہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تم نبوت کو پہچانتے ہو، نہ تم توحید کو پہچانتے ہو۔ صرف امام کی معرفت نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس انسان کو توحید کی معرفت ہے، نہ اس انسان کو نبوت کی معرفت ہے۔ لہذا اہم موضوع ہے۔ کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. معرفت کے ساتھ کچھ تقاضے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان نے, اگر فرض کرے ہم میں سے اس وقت اس مجلس میں موجود افراد, اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے, تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے عرض کیا کربلا والوں نے میرے اور آپ کے لیے کچھ عملی خطوط کھینچ دیے ہیں, وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تھے, انہوں نے کر کے دکھایا. جیسے اطاعت امام کی, امام کی اطاعت, جو معرفت رکھتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس وقت کیا سوچتا ہوں. اس کے لیے, صاحب معرفت کے لیے بنیادی ترین موضوع اطاعت امام ہے. جیسے میں اور آپ, اگر میں ضمناً ذکر کروں, ہاں ہم اطاعت کی کوشش کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم غصے میں نہ آئیں. جس وقت ہمیں غصہ آ جائے تو اس وقت اطاعت اطاعت سب کچھ بھول جاتا ہے بندہ, غصے کی حالت میں انسان چھوڑ دیتا ہے. ہاں ممکن ہے کہ روٹین میں نارمل حالت میں اطاعت کے لیے کوشش بھی کریں, لیکن جب غصہ آئے گا تو اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گیا, اب امام کی اطاعت نہیں کرے گا. اسی طرح بہت زیادہ دکھی ہو جائے, بہت زیادہ دکھ ہو, تو دکھی ہونے کی کیفیت میں بھی انسان اطاعت کے مرحلے سے نکل جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات خوشی کی انتہا کے مرحلے میں بھی انسان اطاعت سے نکل جاتا ہے. نارمل روٹین میں بڑے عبادت گزار عابد اور دین کا پاسداری کرنے والے, لیکن خوشی کا موقع آئے تو نکل گئے. مثلا بیٹے کی شادی پہ, شادی کے موقع پہ بھول گئے, یعنی اطاعت کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ وہی معرفت کی کمی ہے. اگر ہم صاحب معرفت ہوئے تو غصے کے عروج پہ بھی امام کی اطاعت ہوگی, غصے کے عروج پہ بھی امام کی اطاعت. یہ اس کربلا کے دامن میں اس کی بنیادی ترین مثال میرے اور آپ کے لیے موجود ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی اطاعت, معرفت کا جو تقاضا ہے اطاعت, اس کو کس انداز سے کر کے دکھایا ہے. ایک فیملی کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے, ایک خاندان کہ جنہوں نے اس معرکہ کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں. ایک فیملی ہے, ماں باپ اور بیٹا, یعنی میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے. یہ تین افراد پر مشتمل خاندان ہے جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے معرفت اور اطاعت کے موضوع کو کھول کے بیان کر دیا ہے, زبان سے نہیں عمل سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہیں, جنادہ بن کعب نام ہے, جنادہ بن کعب, یہ اصحاب امام حسین 14 کربلا میں سے. جنادہ بن کعب یہ کوفہ کے رہنے والے, انہوں نے جب سنا کہ امام حسین مکہ تشریف لا چکے ہیں تو اس نے آ کے انہوں نے اپنی زوجہ سے ذکر کیا کہ امام مکہ آئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوفہ میں رہ کے امام کا انتظار کروں, مکہ جا کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو اس کی زوجہ نے کہا بہت اچھا فیصلہ ہے, آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, بس ایک کام اور کریں, مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں, مجھے بھی لے کے جائیں ساتھ. اس نے کہا آپ کیوں, وہ تو بڑا ممکن ہے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے, جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس خاتون نے کہا آپ امام کی خدمت کیجئے, میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں, میں ان کی خدمتگار بنوں گی, آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں. یہ میاں بیوی اپنے بیٹے کو, 11 سال کا ان کا بیٹا ہے جس کا نام عمر ہے, عمر ابن جنادہ, بس جنادہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لے کر کوفہ سے نکلا اور مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئی. جب امام نے حج ترک کیا تو یہ امام کے ساتھ شامل تھے, یہاں تک کہ کربلا پہنچے. کربلا کا معرکہ 2 محرم کو شروع ہوا, پانی کی بندش ہوئی, پیاس بھی برداشت کی امام کے ساتھ. یعنی اس پورے مرحلے میں جو جو تکلیف, جو جو مصیبت, جو جو مشکل آئی ہے, اس خاندان نے اپنے امام کے ساتھ مل کے ان سب کا سامنا کیا ہے. یہاں تک کہ روز عاشور کا معرکہ شروع ہوا, ظہر کی نماز سے پہلے جنادہ بن کعب شہید ہو گئے، جنادہ بن کعب ظہر کی نماز سے پہلے کے شہدا میں شہید ہو گئے. نماز ظہر کے بعد روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے. یہ 11 سال کا عمر ابن جنادہ، اس کا بیٹا، 11 سال کا بچہ، یہ زرہ پہن کے تلوار لے کر، جنگی لباس پہن کے تلوار لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. آ کر کہتا ہے آقا اجازت دیں میں میدان میں جاؤں. امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹے تمہاری ماں کے دل پہ ابھی تمہارے باپ کا زخم ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے باپ شہید ہوا ہے، کہ تمہاری ماں کے دل پہ زخم ہے تمہارے باپ کا، اور تمہارے خاندان کی یہ قربانی کافی ہے، لہذا تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، تم ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے. اس بچے نے کہا آقا میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، کہ یہ جو لباس ہے جنگ میں نے پہنا ہے، کوفہ سے نکلتے ہوئے میری ماں یہ لباس ساتھ لے کر آئی تھی کہ جب معرکہ آ جائے گا تو میں اپنے بیٹے کو امام پہ قربان کروں گی، مجھے میری ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، اور میری ماں نے کہا ہے کہ میرے لال جاؤ، آج بیٹوں کو بچانے کا دن نہیں ہے، آج حسین پر بیٹے قربان کرنے کا دن ہے. سمجھ رہے ہیں نا زمانے کے امام کی معرفت کیا ہوتی ہے. ماں ہے، ابھی شوہر کا شہادت کے مرحلے کو دیکھا ہے، اور اب بیٹے کو خود تیار کر کے سید الشہداء کے پاس بھیجا. یہ جب اس نے یہ کہا، روایت کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے دعا دی کہ پروردگار تمہارے والد تمہاری والدہ کو اور تمہیں اجر عظیم عطا کرے کہ اس عالم غربت میں ہماری نصرت کے لیے تم نکل کے آئے ہو. اجازت دی اور یہ عمر ابن جنادہ میدان میں گئے. یہاں کچھ معاملات ہیں. جب عمر سعد نے دیکھا کہ 11 سال کا بچہ جو غیر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، کوفہ کا رہنے والا ایک بچہ ہے، آ کے اس نے اپنا تعارف کروایا جنگ کے لیے، تو عمر سعد نے کہا اس کا کام جلدی تمام کرو اس بچے کا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہاں موجود کوفہ والوں میں سے کسی کو کوئی احساس ہونا شروع ہو جائے کہ بھئی یہ بچہ ہو کر حسین کی نصرت کے لیے آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج میں کوئی مسئلہ بنے، جلدی کام تمام کریں. خیر ہجوم نے حملہ کیا. اس بچے کو شہید کرنے کے بعد یاد رکھیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتاب فرسان الحجا ہے، اصحاب امام حسین کی تفصیلات جس میں ہیں، لکھتے ہیں شہداء کربلا میں سے یہ پہلا شہید ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے. سب سے پہلے کربلا میں جس کے سر اطہر کو جدا کیا گیا وہ یہ 11 سال کا بچہ ہے عمر ابن جنادہ. اس کا سر جدا کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی والدہ خیمے کے دروازے سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ امام کے سامنے میرے بیٹے کا سر پھینکا گیا ہے، تو اس نے جا کر اپنے بچے کا سر اٹھایا، اپنی چادر سے اس کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا، پیشانی کو بوسہ دے کر کہا میرے لال میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے سیدہ کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا ہے. اس کے بعد اس سر کو اشکیا کی طرف پھینک دیا، اور وہ تاریخی جملہ کہا کہ ہم جب راہ خدا میں کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. اس کے بعد روایت کہتی ہے یہ دوڑ کے خیمے میں گئی ہے، یا اس نے ایک لکڑی اٹھائی ہے یا تلوار اٹھائی ہے، تلوار اٹھا کے میدان میں آ گئی. آنے کے بعد اس نے رجز خانی کی ہے، وہ رجز بھی اہم ہے. یہ کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک ضعیف عورت ہوں، مجھے خود سہارے اور مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، لیکن میں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے تم پر ضرب لگانے کے لیے آئی ہوں. یعنی اپنے امام کی نصرت میں میں آ گئی ہوں میدان میں کہ میں تم پر حملہ کروں گی. یہاں پہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں. اب آپ خود سوچیں اس خاتون کی جو کیفیت ہے، انسانی جذبات اور احساسات کے عنوان سے اگر دیکھیں، تو یہ خاتون وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو تڑپتا دیکھا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا ہے، تو یقیناً احساساتی طور پہ، فطری طور پہ اس خاتون کا غصہ عروج پہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ سامنے بچے کے قاتل بھی موجود ہیں، تو اس کا غصہ عروج پہ ہے، جذباتی طور پہ انتہا پہ ہے، غم اور دکھ کے معاملے میں بھی انتہا پہ ہے. یہی وجہ بنی کہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے. جب اس کو میدان میں جاتا دیکھا، امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی. امام نے کہا، اے خاتون، اے مومنہ، خدا تمہیں اجر دے، آپ پر جہاد ساکت ہے، آپ خیمے میں واپس چلے جائیں. جو ہی اس نے سنا کہ امام مجھے کہہ رہے ہیں کہ خیمے میں واپس جاؤ، اس نے دوسری بات نہیں کی، پلٹ کے واپس خیمے میں چلی گئی. نہ اس نے اپنے غصے کو دیکھا ہے، نہ ہی اس نے کوئی ایکسکیوز پیش کیا امام کو کہ مولا میرا بیٹا بھی، میرا شوہر بھی گیا ہے، تو میں بھی جاؤں، جا کے شہید ہو جاؤں، ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں. یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس وقت سخت غصے میں ہوں آقا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل سے بدلہ لوں جا کے. کوئی ایک جملہ نہیں ہے. جو ہی اس نے سنا کہ اس کا امام کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، تو یہ پلٹ کے واپس خیموں میں چلی گئی ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر اس پہ جانچ سکتے ہیں، جھانک کے دیکھیں اپنے وجود میں، آیا ہم جذبات کی کیفیت میں، غصے کی کیفیت میں، آیا اپنے امام کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہوا، یا معرفت کے درجے پہ آئے نہیں ہیں، یا ابھی ہماری معرفت بہت کمزور درجے کی ہے کہ جس معرفت کے ساتھ ہم کم سے کم امام زمان کے لشکر میں جگہ بنانے کی اہلیت نہیں رکھ سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، یعنی امام زمانہ کا موضوع بہت خاص ہے خدا کے ہاں. 61 ہجری میں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جو لوگ پہنچے، لشکر میں شامل ہو گئے اور شہداء کربلا کے اس سعادت کو حاصل کیا، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ مشہور تعداد 72 کہی جاتی ہے، جو نسبتاً کتابوں میں موجود ہے. 170 کی تعداد پہ اکثر اکابرین متفق ہیں، بعض نے 200 207 236 تک بیان کیا ہے، لیکن 170 کی تعداد پہ سب متفق ہیں، 170 تھے. اچھا، اب یاد رکھیں، کیا اس زمانے میں 61 ہجری میں پورے عالم اسلام میں بس اتنے ہی شیعہ تھے؟ کیا پورے عالم اسلام میں 170 شیعہ تھے؟ سوال ہے آپ سے، یا اس سے زیادہ ہوں گے؟ توجہ ہے، سوال یہ ہے، 170 اگر شہداء کربلا ہیں، وہاں سے 80-90 کلومیٹر پہ کوفہ ہے، کربلا سے 90 کلومیٹر پہ کوفہ ہے، 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہزاروں شیعہ موجود ہیں، 4000 تو ابن زیاد کی قید میں تھے، بصرہ میں شیعہ موجود ہیں، مدینہ میں شیعہ موجود تھے، یمن میں شیعہ موجود تھے، لیکن کربلا میں صرف 170 کیوں؟ تو یاد رکھیں، کربلا ایک خاص مرحلہ تھا. 61 ہجری میں کربلا ایک خاص مرحلہ تھا، ہر کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا تھا. علماء کہتے ہیں خدا نے 61 ہجری میں ایک چھلنی لگا دی تھی، چھلنی، جیسے چھلنی میں کیا ہوتا ہے، جو اتنا اس کا سوراخ ہے وہ چیز گزر جائے گی، جو اس سے بڑی ہوگی وہ رہ جائے گی، اوپر رہ جائے گی. تو 61 ہجری کو ایک چھلنی لگی ہے معرفت امام زمان کے عنوان سے، کہ کون ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے. تو وہ چھلنی اتنی باریک تھی کہ اس میں سے تمام عالم اسلام میں سے 170 شیعہ کربلا پہنچے، اس چھلنی سے گزر کے 170 شیعہ کربلا پہنچے، بس اتنے ہی آ سکتے تھے. جس کردار کی ضرورت تھی، معرفت کے جس درجے کی ضرورت تھی، اس کے حامل لوگ بس اتنے ہی تھے، یہ یہاں پہنچ گئے، یا یہاں پہنچے ہیں یا باہر شہید ہوئے ہیں، جیسے کچھ لوگ کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، کچھ بصرہ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ہیں وہ شہداء کربلا میں سے. بے شک کربلا سے باہر شہید ہوئے، لیکن آج بھی ان کو شہداء کربلا میں ہی شمار کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے، ہانی ابن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے، قیس ابن مصاہر اور عبداللہ ابن یقطر کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ سب شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح بصرہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ایک خاتون شہید ہوئی ہیں، وہ بھی شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں. لیکن 61 ہجری میں ایک ایسی چھلنی تھی کہ جس میں سے گزر کے 170 لوگ ہی کربلا تک پہنچ سکے ہیں. یاد رکھیں، امام زمانہ کا موضوع اس سے بھی سخت ہے. جو امام زمانہ کے لشکر کے لیے چھلنی لگائی جائے گی وہ اس سے زیادہ باریک ہے. کربلا میں جو چھلنی لگی ہے اس سے باریک چھلنی ہوگی امام زمانہ کے لشکر کے لیے. مطلب جن صفات اور جن صلاحیتوں کے افراد 61 ہجری کے کربلا میں پہنچے ہیں، امام زمانہ کے آوان و انصار کا معاملہ ان سے زیادہ سخت ہے، ان سے زیادہ باریک موضوع ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جو نمونے عمل ہیں وہ یہ اصحاب امام حسین ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت میرے اور آپ کے سامنے عملاً رکھ دی ہے. آج کل غور کریں تو آپ کو تمام کرداروں کا ایک ایک جملہ سمجھ میں آئے گا. ہم کبھی کربلا کے اس عاشورہ کے اس دن کو یا 2 محرم سے لے کے عاشورہ تک کے واقعات کو اس نظر سے دیکھیں کہ امام حسین ان کے زمانے کے امام ہیں جو کربلا میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی کیسی نصرت کی ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے کس درجے پر فائز تھے، کس انداز سے انہوں نے کام کیا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے انہوں نے راستہ کھینچ دیا ہے، ہمارے لیے راستہ واضح کر دیا ہے. اس لیے اصحاب امام حسین کے عمل کو معرفت امام زمانہ کے عنوان سے دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. قدم قدم پہ پتہ چلے گا امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے. مثلا عادتوں سے پتہ چلتا ہے، عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا تعلق کہاں سے. بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو بنیادی فرق تھا اس دور میں، بنو امیہ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بنو ہاشم میں بالکل نہیں ہوتی تھی. بنو امیہ، کیونکہ بنو ہاشم اپنے حلال کی کمائی سے جو بھی محنت کرتے کماتے تو وہ اس کمائی سے لوگوں پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں امیر المومنین نے، ایک صلوات پڑھے محمد والا، امام فرماتے ہیں امیر المومنین نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے، مزدوری سے 1000 غلام آزاد کیے. ایک غلام 60,000 درہم کا آتا ہے. اب مولا علی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیا ہے، یعنی کما کے آزاد کیا ہے. بس بنو ہاشم اپنی حلال کی کمائی کو لوگوں پر خرچ کرتے تھے، اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی تھی، لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے. تو بنو امیہ نے چاہا کہ بھئی ہم لوگوں کو اپنی طرف جھکائیں، انہوں نے بھی مال خرچ کرنا شروع کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا بنو امیہ مال کماتے تھے ہر حرام ذریعے سے، انہیں اس بات کی غرض نہیں ہوتی تھی کہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے. بنو امیہ کا فلسفہ یہ تھا کہ مال آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال ہو فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ تاکہ مال آئے ہمارے پاس، پھر ہم لوگوں کے سامنے خرچ کریں تو لوگوں کے سامنے ہماری بھی عزت میں اضافہ ہو. معاملہ الٹا ہو جاتا تھا. بنو ہاشم خرچ کریں تو ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے خرچ کرنے سے ان کی جگہ سائی ہوا کرتی. یہ خاص ایک بنیادی فرق تھے. اب سوال یہ ہے ہمارا تعلق بنو ہاشم سے ہے یا بنو امیہ سے. سادہ سادہ پتہ چلے گا، ایک تو ہے کہ ہم اعلان کریں گے کہ بھائی ہمارا تو تعلق، جیسے ابھی وہ ہمارے کلام پڑھنے والے دوست نے بھی پڑھ دیا، تو اب ایک تو ہے اعلان کرنا. ایک دفعہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے گا کہاں سے تعلق ہے، پتہ چل جاتا ہے. اگر اس وقت ہمارے دور میں لوگوں کی کسی قسم کو اس طرح کا دیکھیں کہ انہیں مال سے مطلب ہے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ تعلق کس جگہ سے ہے. کیونکہ یہ عمل تاریخ میں موجود ہے کہ کون اس طرح سے کیا کرتا تھا. دوسری بات, ایک عنوان بہت سارے بن سکتے ہیں, ایک عنوان اور عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد. ایک عنوان جیسے ہمارے معاشرے میں کامن ہے, بعض لوگوں کے نزدیک تو شاید یہ اس کو مسئلہ بھی نہیں سمجھتے, وہ کیا ہے؟ گالی دینا. گالی دینا, اچھا بعض لوگ اتنے گالی دینے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑتا, بولتے ہوئے گالی دے انہیں فرق نہیں پڑتا. کوفہ میں علی والوں میں اور جو علی کو نہیں مانتے ہیں ان میں جو فرق کیا جاتا تھا, اس میں سے ایک فرق گالی ہوتی تھی. کسی کو دیکھتے نا بہت غصے میں بھی اس نے گالی نہیں دی. تقیہ کے دور میں جب تقیہ کیا جاتا تھا, اس وقت علی والوں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بات پہ تیش دلاؤ. مثلا کسی پہ شک ہوا کہ علی والا ہے یا نہیں ہے تو کہا اس کے ساتھ مثلا راستے میں جاتے ہوئے ٹکرا جاؤ, راستے میں جاتے ہوئے ٹکرا کے پھر الزام بھی اسی پہ ڈالو, تھوڑی سی تلخ کلامی کرو, پتہ چل جائے گا کہ بھائی تعلق کس کے ساتھ ہے. اب اگر ٹکرانے کے بعد تلخ کلامی کی صورت میں اگر وہ گالی دے دیتا تو اگلے فریق کہتے تھے چلو چلو ایسے ہی ہمیں شک پڑا تھا یہ علی والا نہیں ہے, ایسے ہی شک ہوا تھا علی والا نہیں ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ علی والے غصے کے عروج پہ بھی گالی نہیں دیتے, کبھی گالی نہیں نکالتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں موضوع سخت ہے گالی کا. میں اور آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے, ہمارے مکتب میں گالی کا موضوع سخت ہے. چھٹے امام نے اپنے ایک محفل میں بیٹھنے والے کو ایک گالی کی وجہ سے اس سے امام نے تعلق ترک کر دیا, چھٹے امام نے اپنی محفل سے نکال دیا اس کو, اور زندگی باقی زندگی امام نے اس سے بات نہیں کی ہے دوبارہ. بڑا مشہور واقعہ ہے, امام کا کوئی غلام تھا, چھٹے امام کا غلام تھا سندھ کا, یہ جو ہمارا سندھ ہے یہاں کا چھٹے امام کا غلام تھا. تو ایک بندہ وہیں عرب میں سے جو امام کی محفل میں آتا جاتا رہتا تھا, تو امام کے اس غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اسی نے, اسے آنے میں دیر ہو گئی. جب دیر ہوئی تو اس نے اس غلام کا نام لے کر گالی دی امام کے سامنے, یعنی اس کو نطفہ حرام کی پیداوار کہا امام کے سامنے. امام نے کہا تم نے گالی دے دی, یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے اپنی گالی کو جسٹیفائی کیا. کیا کہتا ہے؟ مولا وہ سندھ کا ہے, وہاں تو اسلام ہے ہی نہیں, یقیناً وہاں پہ نکاح کا شادیوں کا تو معاملہ ہوتا نہیں ہوگا, اس لیے میں نے یہ کہا ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے صحیح کہا ہے. امام نے کہا وائے ہو تم پر, میں تمہیں متقی انسان سمجھتا تھا, یہ تم نے کیا کیا؟ پھر امام نے کہا ہر قوم میں شادی کا ایک طرز ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, تم سے کس نے کہا کہ اگر اسلام نہیں ہے تو وہاں پہ شادی نہیں ہوتی ہو؟ اور امام نے کہا میں تمہیں متقی سمجھتا تھا, تم ایسے نہیں ہو, اب میری ہاں سے نکل جاؤ, دوبارہ میرے سامنے مت آنا. اس کو نکال دیا اور دوبارہ امام نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے. اب آپ سوچیں ایک گالی پر یہ ہے. میں نے کہا نا مکتب اہل بیت میں گالی کا موضوع اتنا آسان نہیں ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جہنم کا جو بچھو ہے, جہنم کا بچھو کالا بچھو, اس کے ڈنک میں کس قدر اثر ہے, جہنمی بچھو کے ڈنک میں اثر کتنا ہے. تو مولا نے سمجھایا کہ اگر ایک جہنمی بچھو, ایک بچھو اگر اس دنیا میں آئے ایک بچھو اور وہ زمین کے کسی بھی جگہ پہ ڈنک مار دے, زمین پہ اب ایک ڈنک مارے گا تو پوری زمین اس کے ڈنک کی وجہ سے جل جائے گا, پورا پلانٹ ارتھ جو ہے وہ جل جائے گا اس کے ایک ڈنک کی وجہ سے. پہلے امام نے بچھو کو ذرا ڈیفائن کیا ہے جہنم کے بچھو کے ڈنک کا, ایک ڈنک کا اثر یہ ہے کہ یہ پوری زمین جل جائے گی. اس کے بعد امام نے کہا جو گالی دیتا ہے اس کے لیے ایک جہنمی بچھو پیدا ہو جاتا ہے. ایک گالی پر ایک بچھو پیدا ہو گیا ہے جو اس کے انتظار میں وہاں بیٹھے گا کہ کب یہ آئے اور یہ اسے ڈنگ مارے. یعنی ہمارے مکتب میں گالی کا موضوع اتنا ایزی نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے علاقے میں تو سب دیتے ہیں گالی, ہمارے علاقے میں تو سب گالی دیتے ہیں, ہم تو کم دیتے ہیں. بعض کسی کو گالی دیتے ہوئے بندہ حیرت کا اظہار کرے, وہ کہ آپ نے میرے دادا کو نہیں دیکھا ہوا ہے, یا کہتا آپ نے تو ہمارے فلاں بندے کو نہیں دیکھا ہے, آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا ایک سوال ہے, کیا برائی کے معاملے میں میں اور آپ یہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ برے ہیں, ہم تو تھوڑے برے ہیں, کیا یہ جسٹیفیکیشن بن سکتی ہے؟ اس کو یوں دیکھ لیجئے گا, مثلا کوئی نہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, ہم تو اوپر والے میں ہیں. مثلا کوئی اس طرح سے جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں ہم الحمدللہ کہہ لیں, مثلا الحمدللہ وہ جو ہے فلاں وہ تو جہنم کے ساتویں طبقے میں ہیں, ہم الحمدللہ تیسرے میں ہیں. تو جناب جہنم میں ہونا بڑا مسئلہ ہے, اب اس میں طبقے والا تو بات کی بات ہو. لہٰذا یاد رکھیں اگر امام کی معرفت رکھتا ہے تو اس کے ایک ایک انداز سے پتہ چلے گا یہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے. اگر میری اور آپ کی زبان گالی دینے کی عادی ہے تو اس کا مطلب معرفت امام زمانہ کی وادی میں ابھی قدم ہی نہیں رکھا ہے, ابھی تک قدم ہی نہیں رکھا ابھی تک معرفت کی وادی میں. وَإِلَّا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی رکھتا ہے گالی بھی دیتا ہے, کسی طرح یہ جوڑ ممکن نہیں ہے. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی رکھتا ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا کہ جو مال اس کے پاس آتا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے, اسے فرق نہیں پڑتا, اسے اس بات کی غرض ہے کہ بس مال آنا چاہیے, مجھے مالدار ہونا چاہیے. کیوں کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے دور میں اس کی قدر زیادہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. بھائی قدر تو اس کی ہے, ویلیو تو اس کی ہے, حتیٰ کہ اچھی جگہ رشتہ بھی اسی کو ملتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے معاشرے آپ کے زمانے میں یہ قدر بن گئی ہے, یہ کوئی نئی قدر نہیں ہے, یہ پرانی ہے. کب کی ہے؟ وہی اسی دور بنو امیہ کا یہی فلسفہ ہوتا تھا, مال ہونا چاہیے لوگوں کے اندر, اگر اثر کرنا ہے لوگوں میں نفوذ پیدا کرنا ہے تو مال ہونا چاہیے, اور مال جو ہے وہ چاہے حلال ذریعے سے آئے چاہے حرام ذریعے سے. نہ, اگر معرفت امام زمانہ ہے یا نہیں میرے اور آپ کے اندر تو ہم کبھی بھی حرام کے ذریعے سے مال لانے والے کبھی بھی نہیں بنیں. نہیں, ہم اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں, ہم حلال کا جتنا آ جائے مسئلہ نہیں, حرام کے ایک ذرے کی گنجائش نہیں. لہذا زمانے کے امام کی معرفت کے لیے آج کے بعد جہاں بہت ساری اور چیزیں دیکھی جائیں, ہم کربلا والوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو عملاً کیسے کر کے دکھایا. اور یہ جو دو میں نے جزوی مثالیں دی ہیں, گالی کا عنوان اور مال حرام کا, یہ دونوں چیزیں معرفت امام کے منافی عمل ہیں. اگر ہم میں سے کسی کے اندر خدا نخواستہ عادت بن گئی ہے, اب گالی دینے کی تو عادت بن گئی ہے, تو اس عادت کو ترک کرنا ہوگا تاکہ معرفت کی وادی میں قدم رکھ سکیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پس ازان محترم, اچھا گالی دینے کا جو عنوان ہے, اب بعض لوگ کہتے ہیں نا دشمن اہل بیت کو گالی دے دیں, لعنت کر, لعنت کرنا بلکہ شاید عین عبادت ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له على ظالم, اللہم لعن الاصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ, اللہم لعنہم جميعا. یہ یعنی دشمن اہل بیت کو کیسے برا بھلا کہنا ہے امام نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے, بلکہ تو اپنے علاقائی انداز میں برا بھلا کہنا ہے نا, گالی نکالنے والے کو پسند نہیں کیا ہے. اسی لیے چونکہ یہ موضوع تھا پھر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرنی ہے تو لعنت کرنے کا انداز میرے اور آپ کے لیے آئمہ نے تفصیل سے سکھا دیا ہے کیسے لعنت کی جائے گی، کیسے برا بھلا کہا جائے گا، اس لیے اس طرف توجہ رکھیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اذان محترم، بس امام کی معرفت اور اس معرفت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جنہوں نے ادا کی ہیں وہ اہل کربلا ہیں، شہدائے کربلا نے جنہوں نے روز عاشور قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی قربانیوں کے مرحلے کو تمام کیا، لیکن اس سے سخت مرحلہ عاشور کے بعد اسیران کربلا نے طے کیا ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی۔ یہ جناب زینب کبریٰ کی معرفت امام زمانہ ہے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو بڑی بیتابی کے ساتھ ایک جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے، پھر باہر آتی ہے، ہاتھ ملتی ہے، دوبارہ خیمے میں جاتی ہے۔ کہتے یہاں تک مجھے خود شک ہوا اس خیمے میں یقیناً کوئی بہت قیمتی چیز ہے کہ جس کے اس جلتے ہوئے خیمے سے اس خاتون کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ کہتے لیکن تیسری دفعہ میں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ یہ خاتون جب خیمے سے باہر آئی تو انہوں نے ایک جوان کو اٹھایا ہوا تھا، ایک کمزور و نحیف جوان کو اٹھا کے لے کے آئیں۔ علی کی بیٹی کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی، امام چاہ جو تھے امام اس وقت حالت غشی میں ہیں، تو بی بی نے اس جلتے ہوئے خیمے میں سے ان نکال کے لے کے آئی باہر۔ بس اس راہ کو، راہ پر خطر و پر کٹھن ہے شام کا سفر، سب سے زیادہ اس سفر نے جس پر اپنا اثر چھوڑا ہے وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ یعنی اتنا سخت اثر کیا شام کے سفر نے کہ قید خانے سے سب واپس آ گئے، حسین کی بچی واپس نہ آ سکی، اس سفر سے جانور نہ ہو سکی۔ مزاداروں نے مولا بی بی کے مصائب کا حکم ہے، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مصیبت کا اگر پہلا جملہ کہنا چاہوں، بچوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ 2 سال کی عمر میں میں نے اپنے بیٹے سے کوئی بات کی تھی، اب 6-7 سال گئے اسے وہ بات یاد ہے، نقش ہو گئی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، امام کوفہ کے راستے میں تھے، شہادت کی خبر ملی تو آپ نے جناب زینب کو شہادت کی خبر دی اور پھر کہا کہ جا کے بہن رقیہ کو بلائیے تاکہ انہیں مسلم کی شہادت کی خبر دیں۔ امام نے کہا بہن زینب مسلم کی جو چھوٹی بیٹی ہے اسے بھی ساتھ لے کے آئیے گا، بہن رقیہ کے ساتھ مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بھی لے کے آئیں۔ جب جناب رقیہ اور ان کی بیٹی امام کے خیمے میں آئے، اب آپ دیکھیے گا انداز کیا ہے، مولا حسین نے جناب رقیہ سے کچھ نہیں کہا، ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنے لگے، یہاں تک کہ جناب رقیہ نے گھبرا کے کہا بھیا آپ میرے بچوں سے پہلے بھی بہت پیار کرتے ہیں لیکن آج آپ کے پیار کا اظہار ایسا ہے جو آپ یتیم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی اہل بیت کے گھرانے میں یتیموں کے ساتھ زیادہ اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ جناب رقیہ بھاپ گئی ہیں تب مولا نے خبر شہادت دے دی اور مسلم کی بچی سے کہا میری بانجی میں تمہارا ماموں ہوں لیکن آج کے بعد میں تمہارا سرپرست ہوں، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو مجھے کہنا۔ رقیہ اور مسلم کی بیٹی جب چلی گئی، حسین کی 4 سال کی بچی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آگے کہتی ہے بابا جان آج آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کا اظہار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا بچوں کو کچھ بتا دیا جائے نا ان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، مولا حسین نے کہا سکینہ چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں، تمہاری بہن ابھی یتیمہ ہو گئی تھی، تو میں نے اس لیے اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، اس سے پیار کا اظہار کیا، میری بیٹی یتیموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے دل نازک ہو جاتے ہیں، یتیم بچوں کے دل واقعی نازک ہوتے ہیں زرداران مولا۔ میں نے ایک گھر میں دیکھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار یتیم بچہ ان اس گھر میں آیا ہوا تھا، کوئی بات ہوئی تو ہمارے وہ دوست اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگے، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے اس یتیم بچے کو دیکھا تو ان کے بیٹے سے زیادہ وہ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ وہاں مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا، یتیموں کے دل نازک ہو جاتے ہیں، کسی اور کو ڈانٹ پڑے وہ اپنے اندر ڈر جاتے ہیں۔ بس کہا بیٹی، یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، انہیں پرسہ دیا جاتا ہے، ان کو ڈھارس بندھائی جاتی ہے۔ اب بچی کے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جب عصر عاشورہ صدا بلند ہوتی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، جب سکینہ کو اپنی یتیمی کی خبر ہو گئی، بابا سے سنا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور نرمی اور شفقت کیا جاتا ہے، سکینہ نے دیکھا کہ ایک لائن آگے بڑھ رہا ہے، شبر کو اپنی طرف آتا جب دیکھا، بابا سے جو سنا تھا ذہن میں تو وہ موجود تھا، لیکن جس وقت شمر کا تماچا لگا ہے، علی کی پوتی چند قدم کے فاصلے پر گری ہے جا کے، ایک دفعہ اٹھ کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے آواز دیتی ہے، بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، لیکن آپ کی بچی کی یتیمی کا آغاز تماشوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عزاداران مولا، یتیمی کی جس کا آغاز تماچوں سے ہوا ہو، اس کے ساتھ اگلے مرحلوں پہ کیا کیا ستم کیے ہوں گے۔ عزاداران مولا، پس شام کی طرف سفر جاری ہے، کوفہ سے شام کی طرف، یہاں تک کہ ایک مقام پہ جا کر جس نیزے پہ مولا حسین کا سر اطہر تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور سپاہی نکالنا چاہتے نہ نکال پائے۔ شمر لعین نے مولا سجاد سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے بابا کا جو سر اطہر ہے وہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا؟ تو جناب سجاد نے بے ساختہ قیدیوں پہ نظر ڈالنا شروع کی، جو ہی دیکھا تو جس ناکے پہ سکینہ تھی، دیکھا ناکے پہ سکینہ نہیں ہے، تو پھوپھی اماں سکینہ نہیں ہے، اس لیے بابا، یہ بابا کا نیزہ یہاں پہ رک گیا ہے۔ اب جوئی کا سکینہ نہیں ہے، اب دوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف آئے۔ جب پیچھے کی طرف آئے، روایت میں آتا ہے کہ پیچھے ایک نخلستان ہے، بی بی زینب نخلستان میں داخل ہوئی تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہیں، ان کی گود میں سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ اب جناب زینب نے دیکھا تو جا کے کہا، اے معظمہ، دو باتوں نے مجھے حیران کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے اس بچی کے بابا اس دنیا سے گئے، وہاں سے لے کے ابھی تک کسی نے بھی اس پہ دست شفقت نہیں پھیرا ہے، آپ کون ہیں جو اس حالت مسافری میں اس یتیمہ کو اپنی گود میں رکھا ہے؟ پھر فرماتی ہیں، لیکن دوسری بات میرے لیے زیادہ تعجب انگیز ہے کہ اس بچی کو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی، جب سے حسین گئے ہیں ہم کوشش کے باوجود اسے سلا نہیں پاتے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی گود میں اتنے آرام سے سو رہی ہے؟ عزادار و معظمہ نے اپنا نقاب ہٹایا، کہا، ارے زینب، میری تو گود میں حسین کو نیند آتی ہے، حسین کی بچی۔ عزاداران مولا، بس بی بی کی شہادت کے دو جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ شام کا زندان، اس زندان شام میں عجیب دن گزرتے ہیں اہل بیت کے، عجیب دن گزرتے ہیں۔ سکینہ سوال پوچھتی رہتی ہے، ایک روایت میں ہے، چھت نہیں تھی زندان کی، صبح کے وقت پرندوں کو جاتا ہوا دیکھا تو پوچھا، بھیا سجاد، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، سکینہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام کے وقت جب پرندوں کو واپس جاتا دیکھا تو کہتی ہے بھیا آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچی نے اس کہا بہن یہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. کہتی ہے بھیا جس طرح یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کیا ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ سید سجاد نے کہا ہاں سکینہ ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے. لیکن امام کو تو پتا تھا نا یہ جو پوچھنے والی ہے یہ واپس نہیں جا سکے گی, جس کو رہائی کا انتظار ہے یہ نہیں جا سکے گی. ایک رات کو کچھ دیر کے لیے بچی کی آنکھ لگی ہے, جو ہی آنکھ کھولی تو رونا شروع کیا, کہا ابھی تو میرے بابا آئے تھے مجھے گود میں اٹھایا ہے اور میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میری بچی تمہارے مصائب ختم ہو گئے ہیں, اب تم اپنے بابا سے ملنے والی ہو. ابھی تو میرے بابا نے کہا تھا کہ میں ان سے ملنے والی ہوں, میرا بابا کہاں ہے؟ بچی نے رونا شروع کیا ہے. حسین کا ذکر آیا تھا, قید خانے میں کوہرام مچا جب محل میں خبر ہوتی ہے. مولا حسین کا سر ہتھر بھجوا دیا ہے. جب سر ہتھر آیا ہے ایک تشت میں رکھا ہوا ہے, اوپر کپڑا ہے. بچی پوچھتی ہے بھیا یہ کیا ہے؟ کہا سکینہ بابا تم سے ملنے آ گئے ہیں, یہ بابا کا سر مبارک ہے. پس مولا حسین کے سر کو اٹھا کے بچی نے اپنی گود میں رکھا ہے. چند جملے وہ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو سر کو مخاطب کر کے کہے. جانتے ہیں پہلا جملہ کیا؟ قازادارہ نے مولا آئیے پرسہ پیش کریں, سکینہ کا پرسہ بی ام رباب کو پیش کریں یا مولا حسین کو پیش کریں کہ جن کے سینے پہ سونے کی عادت ہے سکینہ کو, یا جناب سیدہ کو پیش کریں کہ جن کی ہم شکل ہے سکینہ. عزادارہ نے مولا بابا کے سر کو مخاطب کر کے پہلا جملہ کہتی ہے بابا میری قسمت تو دیکھیں, ایک وہ زمانہ تھا جب میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتی تھی, اب آپ کی بیٹی کی تقدیر دیکھیں کہ میری گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد عجیب ہے چند جملے کہے ہیں, بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جب حسین کے ہونٹوں پہ سکینہ کی انگلیاں لگی ہیں کہتی ہے بابا کس نے آپ کے ہونٹوں کو زخمی کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہاں بابا مجھے یاد ہے ابن زیاد نے بھی آپ کے ہونٹوں پہ چڑی ماری تھی, یزید نے بھی آپ کے ہونٹوں پہ. عزادارہ نے بولا پھر ایک جملہ, آگا پناہیہ نے ایک جملہ کہتے ہیں, کیا کہا ہوگا سکینہ نے اپنے بابا کے سر مبارک سے کہ حسین اپنی بچی کو اپنے ساتھ ہی لے گئے؟ کیا جملہ کہا ہوگا؟ آیا اپنے سفر کے مصائب سنائے ہوں گے؟ نہیں, سفر کی مصیبتیں تو برداشت کی ہیں بچی نے. کہا بابا میں نے سارے مصائب برداشت کر لیے, شمر نے مجھے تماچا مارا بابا میں نے برداشت کیا, آپ نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا سکینہ ظلم کو برداشت کرنا صبر سے کام لینا, بابا میں نے صبر کیا, بابا شمر نے تماچا مارا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اس انگوٹھی سے میرے گالوں پہ زخم آیا ہے, بابا اگر آپ دیکھتے تو میں دکھاتی اپنا زخم. ایک اور جملہ جو ایک ایرانی نوخان نے ایک نوحے کے جملے میں کہا, کہتی بابا اس سفر میں جب بھی میں پورے چاند کو دیکھتی تھی مجھے چچا عباس کی یاد آیا کرتی تھی, جب بھی میں نے چاند کو دیکھا مجھے چچا عباس کی یاد آتی ہے. بابا میں نے سارے مصائب برداشت کیے لیکن آپ کی سکینہ ایک اگلی مصیبت برداشت نہیں کر سکے گی, وہ کون سی مصیبت؟ کہا بابا چچا بابا میں نے بھائی سے سنا ہے بھائی سجاد سے کہ ہم رہا ہو کر واپس مدینہ جائیں گے, بابا اگر آپ کی بچی مدینہ جائے تو پھر میں برداشت نہیں کر سکوں گی, میں اپنے گھر میں اگر چلی گئی اور میں نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پہ آپ بیٹھا کرتے تھے, جہاں میں آپ کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی, جہاں میں آپ کو دیکھا کرتی تھی, بابا سکینہ کو مدینہ آپ کے بغیر قبول نہیں ہے. بس حسین کے منہ پہ منہ رکھ کے بچی روتی رہی یہاں تک کہ سکینہ خاموش ہو گئی. بی بی زینب کی صدا آئی, بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام, بی بی زینب نے کہا اے بی بیو گریہ مت کرو ہماری سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے. جناب رباب نے کہا کہ زینب بی بی زینب اگر اجازت دے میں سکینہ کو دیکھوں کیونکہ اس حال میں میری سکینہ کبھی سوئی نہیں ہے. بس رباب نے سکینہ کو ہلایا. تو یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آپ نے سنا ہے نا جس وقت علی اصغر کو تیر لگا تو مولا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے تھے, جیسے اصغر حسین کے ہاتھوں میں پلٹے ہیں. بس رباب نے ہلایا, سکینہ رباب کے ہاتھوں پہ پلٹ گئی. مولا سجاد کی صدا اٹھتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من انصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ہاتھ بلند کیجئے گا, یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرض المسلمين.